Bismillahirrahmanirrahim. Arif billah Hazrat Maulana Shah Hakim Muhammad Akhtar Sahab Rahmatullah Alayh ke majmua kalam Faizan e mohabbat se padh ke sunaya ja raha hu jo apne Sheikh Murshid Hazrat Sufi Shah Muntad Ahmed Sahab Damat Barakatum ke hukum se padh raha hu jo Hazrat Majlis mein tashreef farma hai. Ashar ka unwan hai کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا الہی اپنی رحمت سے تو کر دے با خبر اپنا الہی اپنی رحمت سے تو کر دے با خبر اپنا نہ انجم ہے ہمارے نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا الہی اپنی رحمت سے تو کر دے با خبر اپنا نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا خداوندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے خداوندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے کرے اختر سیدھا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا کرے اختر سیدھا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا میں کب تک ناس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا میں کب تک ناس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بارے جگر اپنا تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بارے جگر اپنا چھوڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو چھوڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زادوں کو بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زادوں کو کہ وقف خان کا ہے شیخ ہے قلب و جگر اپنا کہ وقف خان کا ہے شیخ ہے قلب و جگر اپنا تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر ہما تن مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر اپنا ہما تن مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر اپنا الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا خداوند محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے خداوند محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا خداوند محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے خداوند محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا کرے ہم سب فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا خداوند محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے کرے ہم سب فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا
لا اله الا الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله انعامات ربانی جو ہمارے حضرت شیخ الرب الرحمٰن عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے اور یہ ملفوظات حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے سن 1418 ہجری کے ہیں شعبان المعظم 1418 ہجری ایک بڑے عالم جو حضرت والا رحمہ اللہ کے مجاز بھی تھے خانقاہ میں قیام کے لیے حاضر ہوئے تھے اس وقت کے ملفوظات ہیں ارشاد فرمایا کہ ہم دین کس سے سیکھیں کس سے اللہ کی محبت حاصل کریں کس کو اللہ کے راستے کا راہبر بنائیں اس کے کچھ اصول پیش کرتا ہوں جس ڈاکٹر کے پاس کنجڑے قصائی سبزی فروش کا ہجوم ہو اور وہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں کہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے لیکن ڈاکٹر اس کے معتقد نہ ہوں تو سمجھ لو کہ یہ ڈاکٹر خطرناک ہے اس ڈاکٹر سے علاج کراؤ جو دوسرے ڈاکٹروں کے نزدیک معتبر ہو جس شیخ کے پاس عوام کی بھیڑ ہو اور علماء اس سے رجوع نہ ہوں تو اس کا اعتبار نہیں وقت کے علماء جس کے قائل ہوں ایسے مربی سے دین سیکھنا چاہیے کیونکہ علماء اسی سے رجوع کرتے ہیں جو علم کی روشنی میں سنت و شریعت کا پابند ہوتا ہے جو علماء کے نزدیک معتبر نہیں وہ استفادے کے قابل نہیں دوسری بات جو دیسی آم لنگڑے آم بننے کی دعوت دے رہا ہو اور خود کسی لنگڑے آم کی قلم نہیں کھائی وہ دوسروں کو کیسے لنگڑا آم بنا سکتا ہے خود مربع نہیں بنا اور مربی بننے کا اعلان کر رہا ہے جو اس سے قلم کھائے گا وہ بھی ہرگز مربع نہیں بن سکتا پہلے شاگرد بنتا ہے پھر استاد بنتا ہے پہلے بیٹا بنتا ہے پھر باپ بنتا ہے جو شخص یہ کہے کہ میرا کوئی باپ نہیں سمجھ لیے کہ اس کا نسب کیسا ہے جدہ سے کچھ لوگ آئے اور مجھ سے پوچھا کہ فلاں صاحب درس قرآن دیتے ہیں اور پورے پاکستان میں ان کے درس کی شہرت ہے کیا ہم ان سے تعلق کر لیں میں نے کہا کہ ان کا کوئی بابا بھی ہے کہا کہ بابا تو کوئی نہیں، کسی مربی سے ان کا تعلق نہیں۔ میں نے کہا لا تأخذوه بابا ملا بابا لہو۔ اس جملے سے وہ بہت معذور ہوئے اور کہا کہ آپ نے بہت بہترین اصول بتا دیا، لہذا جس کا کوئی مربی نہ ہو، جس نے اپنا کسی کو شیخ اور بڑا نہیں بنایا، وہ ہرگز اس قابل نہیں کہ دوسروں کی تربیت کرے۔ جب اپنی ہی اصلاح نہیں کرائی تو دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے۔ تیسری بات، جس مربی کی تربیت و علاج سے اکثریت شفایاب ہو، اکثر کی حالت اچھی ہو، کچھ گندے انڈے نکل جائیں تو مذائقہ نہیں، لیکن اکثریت کی حالت سنت کے مطابق ہو تو سمجھ لو یہ مربی صحیح ہے۔ اور اگر اس کے 70% مریض قبرستان آباد کریں تو اس سے دور بھاگو، کہ ممکن ہے کہ آپ بھی ان 70% میں شمار نہ ہو جائیں۔ جس کے اکثر مریدوں کی حالت سنت اور شریعت کے مطابق نہ ہو، وہ شیخ کامل نہیں، اس سے دور رہو۔ اور چوتھی بات، سب سے اہم چیز صحبت ہے۔ جس نے اپنے شیخ کی زیادہ صحبت اٹھائی ہو، چاہے علم کم ہو، بقدر ضرورت علم رکھتا ہو، ایسا مربی قابل اعتبار ہے۔ صحبت زیادہ اور علم بقدر ضرورت رکھتا ہو، وہ صحیح رہنمائی کر سکتا ہے، اور علم زیادہ لیکن صحبت کم اٹھائی ہو، ایسا شخص رہنمائی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میرے مرشد حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یک من علم را دہ من عقل باید، یعنی ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے، اور عقل میں سلامتی بدون اہل اللہ کی صحبت کے نہیں آتی۔ غیر صحبت یافتہ یا جس نے صحبت کم اٹھائی، وہ اپنے نفس کے مکر و قید کو قرآن و حدیث سے ثابت کرے گا، اپنے نفسانی غصے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے ملائے گا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین کے لیے غصہ آتا تھا، جب چندہ مانگے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملائے گا، اپنے ہر عمل کو سنت سے ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کو اپنے نفس کے مقائد کا علم بھی نہ ہوگا۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اپنے مدرسے میں بھی ایسے استاد کو رکھو جو کسی شیخ سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس سے خطا بھی ہوگی تو شیخ اس کی اصلاح کر دے گا، ورنہ جس کا کوئی شیخ نہیں وہ کسی کی بات کیوں مانے گا۔ ہردوئی کا واقعہ ہے کہ ایک استاد نے میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم سے بغاوت کر دی اور حضرت کے مدرسے کے مقابلے میں دوسرا مدرسہ کھول لیا، لیکن وہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا۔ حضرت ہردوئی نے شیخ کو لکھا تو حضرت شیخ نے حکم دیا کہ فوراً ہردوئی چھوڑ دو، کیونکہ مرید تھا اس لیے اپنے شیخ کے ارشاد کی تعمیل کی اور فتنہ ختم ہو گیا۔ اور پانچویں بات، عالم منزل ہونا۔ عالم منزل ہونا اور ہے، بالغ منزل ہونا اور ہے۔ ایک شخص لیلا کے راستے کا جغرافیہ پڑھا رہا ہے، لیکن اس راستے پر چلا کبھی نہیں اور لیلا سے ملا کبھی نہیں، اور ایک شخص وہ ہے جس نے لیلا کا راستہ طے کیا ہے اور لیلا سے ملاقات بھی کی ہے، دونوں کے پڑھانے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ تو بعض علماء اساتذہ ایسے ہیں جنہوں نے مولا کا راستہ طے نہیں کیا، کسی اللہ والے سے تعلق کر کے صاحب نسبت نہیں ہوئے، مولا تک نہیں پہنچے، وہ قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں لیکن ان کے درس میں جان نہیں ہوتی۔ اور ایک وہ صاحب نسبت ہے کہ وہ جب درس دیتا ہے تو دلوں میں زلزلہ آتا ہے اور ہزاروں مولا کے عاشق بن جاتے ہیں۔ لہذا خالی عالم منزل مت دیکھو، بالغ منزل سے راستہ پوچھو۔ اگر طلب صحیح ہو تو بالغ منزل شیخ اللہ والا مربی مل جاتا ہے، جس کو صحیح راہبر مل جائے سمجھ لو کہ اس پر اللہ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب فرماتے تھے کہ اس زمانے میں جس کو سچا پیر مل جائے سمجھ لو اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ اور بالغ منزل ہونے کی علامت یہ ہے کہ وقت کے انصاف پسند علماء اور اللہ والے اس پر اعتماد رکھتے ہوں، اور جس پر اہل اللہ کا اعتماد نہ ہو وہ اللہ والا نہیں ہے، اس سے دین مت سیکھو۔ ایک مثال سے سمجھو کہ ایک گلاس پانی ہے، 10 ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، لیکن ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ مشکوک فی ہے، اس میں زہر ملا ہوا ہے، اور ایک گلاس پانی ایسا ہے کہ تمام ڈاکٹروں کا اجماع ہے کہ یہ پانی صحیح ہے، تو مشکوک فی پانی کیوں پیتے ہو؟ لا شک کا فی پانی کیوں نہیں پیتے؟ جس کو جان پیاری ہے وہ ایسے گلاس کا پانی نہیں پیے گا جو ایک ڈاکٹر کے نزدیک مشکوک فی ہے، تو جس کو ایمان پیارا ہوگا وہ ایسے شخص سے دین نہیں سیکھے گا جو اہل اللہ اور علماء حق کی نظر میں مشکوک ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ آج رات 3 بجے اللہ تعالی نے مجھے ایک علم عظیم عطا فرمایا کہ جس نے گناہوں کو چھوڑ کر اور گناہ چھوڑنے کا غم اٹھا کر اللہ والوں کی صحبت سے اور ذکر اللہ کی برکت سے اپنے قلب میں اپنے مولا کو حاصل کر لیا اور صاحب نسبت، صاحب درد، صاحب ولایت اور صاحب مولا ہو گیا، جس پر ہما وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ کا نزول ہو رہا ہے، تو ایسا قلب اللہ تعالیٰ کا دار السلطنت ہے۔ سبحان اللہ، راجدھانی ہے، کیپٹل ہے، جہاں بادشاہ رہتا ہے اسے دار السلطنت کہا جاتا ہے۔ تو جس کے دل میں وہ سلطان السلاطین اپنی تجلیات خاصہ سے متجلی ہوگا، اس کا دل دار السلطنت نہ ہوگا۔ لہذا ہر ولی اللہ کا دل اللہ تعالیٰ کا دار السلطنت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آج رات 3 بجے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک علم عظیم عطا فرمایا کہ جس نے گناہوں کو چھوڑ کر، ابھی جتنی بھی بات حضرت فرما رہے ہیں ان سب چیزوں میں ہم اپنا محاسبہ رکھیں کہ ہم کتنا کام کر رہے ہیں، جو باتیں حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ والا دل بننے کے لیے کیا کیا چاہیے، کہ جس نے گناہوں کو چھوڑ کر اور گناہ چھوڑنے کا غم اٹھا کر اور اللہ والوں کی صحبت سے اور ذکر اللہ کی برکت سے اپنے قلب میں اپنے مولا کو حاصل کر لیا اور صاحب نسبت، صاحب درد، صاحب ولایت اور صاحب مولا ہو گیا، جس پر ہما وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ کا نزول ہو رہا ہے، تو ایسا قلب اللہ تعالیٰ کا دار السلطنت ہے، راجدھانی ہے، کیپٹل ہے، جہاں بادشاہ رہتا ہے اسے دار السلطنت کہا جاتا ہے۔ تو جس کے دل میں وہ سلطان السلاطین اپنی تجلیات خاصہ سے متجلی ہوگا، اس کا دل دار السلطنت نہ ہوگا۔ لہذا ہر ولی اللہ کا دل اللہ تعالیٰ کا دار السلطنت ہے۔ بندہ عرض کرتا ہے کہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت کے 2 جز ہیں، ایک ایمان اور دوسرا تقویٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم سب کو اللہ نے ایمان عطا فرما دیا اپنے فضل سے۔ اب دوسرا کام کرنا ہے کہ تقویٰ، یعنی گناہوں سے پرہیز، گناہوں سے بچنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ولایت پکی ہے، اس کے لیے حضرت نے جو فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ اور گناہ چھوڑنے کا غم اٹھانا اور اللہ والوں کی صحبت اور ذکر اللہ کی پابندی کی برکت سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے، اسی سے ترقی ہوتی رہتی ہے۔ اب اپنا اپنا ہم محاسبہ کریں کہ ہم کس کام کے اندر کمزوری ہے، اس کام کو ہم پوری قوت کے ساتھ کریں، اس میں ترقی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی کو گناہ سے بچنے میں کمزوری ہے تو اس میں ہمت دکھائے، ہمت استعمال کرے، ہمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اسی طرح اسباب گناہ سے بھی دور رہے اور گناہ چھوڑنے کا غم اٹھانے میں کمزوری نہ دکھائے، غم سے گھبرائے نہیں، یہ غم ہی اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ انسان کو ترقی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ کا قرب اسی سے ملتا ہے، غم سے۔ تو اللہ کے راستے میں تکلیف سے گھبرانا نہیں چاہیے، غم سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور پھر جو ہے وہ اہل اللہ کی صحبت کا اہتمام، اگر کوئی صحبت میں کمزوری ہے، سستی ہے، اس کو دور کرے، یا ذکر اللہ کی پابندی میں سستی ہے، غفلت ہے، اس کو دور کرے۔ تو یہ سب کام کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ولایت مل جائے گی، اور جیسا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ قلب اللہ تعالیٰ کا دار السلطنت بن جائے گا، راجدھانی بن جائے گا، کیپیٹل بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ بادشاہ جہاں رہتا ہے اس کی حفاظت خود کرتا ہے، دار السلطنت اور صدارتی محل کی حفاظت سلطان بذمہ سلطان مملکت ہے۔ لہذا جس قلب میں اللہ ہو، جو قلب اللہ کا دار السلطنت ہو، اس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قلب کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور قالب کی بھی، خالق جسم کو کہتے ہیں, جسم دل بھی دل کی حفاظت بھی فرماتے ہیں گناہوں سے, اور خالق کی حفاظت بھی دونوں طرح فرماتے ہیں, گناہوں سے بھی حفاظت فرماتے ہیں, مصیبتوں اور آفتوں سے بھی حفاظت فرماتے ہیں. چونکہ قلب کی سواری غالب ہے تو جب سوال کی حفاظت کی جائے گی تو سواری کی حفاظت لازم ہے, اور یہ حفاظت دو طرح سے ہوتی ہے. اپنے اولیاء کے قلب کے تقویٰ کی حفاظت فرماتے ہیں گناہوں سے تکوینی حفاظت فرما کر, اور غموم اور ہموم سے دور رکھ کر, اور جسم کی حفاظت فرماتے ہیں مصائب و آلام اور آفات سے. اور دنیاوی بادشاہ تو کمزور ہیں, اس لیے ان کی حفاظت یقینی نہیں, ان کے صدارتی محل میں کبھی بم بھی رکھ دیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جس قلب کی حفاظت کرتا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور دنیاوی بادشاہوں کا دار الخلافت ایک ہی جگہ ہوتا ہے, لیکن اللہ کا ولی جہاں جاتا ہے اپنے مولا کو ساتھ لیے ہوتا ہے, اس لیے وہ چلتا پھرتا دار السلطنت, چلتا پھرتا کیپٹل اور راجدھانی ہے, چلتا پھرتا اسلام آباد ہے. سبحان اللہ, واہ واہ. فرمائے کہ دنیاوی بادشاہوں کا دار الخلافت ایک ہی جگہ ہوتا ہے, لیکن اللہ کا ولی جہاں جاتا ہے اپنے مولا کو ساتھ لیے ہوتا ہے, اس لیے وہ چلتا پھرتا دار السلطنت ہے, چلتا پھرتا کیپٹل اور راجدھانی ہے, چلتا پھرتا اسلام آباد ہے. اس کی ہر جگہ حفاظت ہوگی کیونکہ اس کا سلطان السلاطین ہر جگہ ہے, اور اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. فرمایا کہ تصوف بلا دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, ہم اپنے عاشقوں کو ایسا نور دیتے ہیں کہ سارے عالم میں, ساری دنیائے انسانیت میں جہاں جاتے ہیں میرے نور کو لیے پھرتے ہیں. یمشی بھی, میرا عاشق چلتا ہے مگر مجھ کو لیے چلتا ہے, میرے نور کو لیے چلتا ہے. میرے مرشد شاہ عبد الغنی صاحب فرماتے تھے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کا ہر ولی اللہ کے نور کو سارے عالم میں لیے پھرتا ہے. وہ خالی ملتزم کے لیے خاص نہیں ہوتا, خالی مساجد کے لیے خاص نہیں ہوتا, وہ بازاروں میں, صدر میں اور کلفٹن پر بھی اللہ والا رہتا ہے. وہ شعر یاد آیا, حضرت والا فرماتے تھے کہ پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے, پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے, روئے زمین کو کوچے جانا کیے ہوئے, روئے زمین کو کوچے جانا کیے ہوئے. سبحان اللہ. فرمایا کہ وہ خالی ملتزم کے لیے خاص نہیں ہوتا, خالی مساجد کے لیے خاص نہیں ہوتا, وہ بازاروں میں, صدر میں اور کرپٹن پر بھی اللہ والا رہتا ہے. اس کو سارا عالم خرید نہیں سکتا, اللہ کا خریدا ہوا مال کون ظالم ہے جو خرید لے, اللہ کا خریدا ہوا مال کون ظالم ہے جو خرید لے. وزیر اعظم کے کتے کے پٹے پر لکھا ہو کہ یہ کتا وزیر اعظم کا ہے, ملک کے اندر کون ہے جو اس کو خرید سکے. اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بناتا ہے سارا عالم اس کو خرید نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندے ہیں جو میرے نور کو لیے پھرتے ہیں, میں جس کے ساتھ ہوں بھلا پھر میں اس کی حفاظت نہ کروں گا. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتق اللہ عز وجل سار آمنا فی بلادی, جو تقویٰ سے رہتا ہے اللہ سے ڈر کر رہتا ہے, یعنی میرا دوست بن کر رہتا ہے, تقویٰ اختیار کر کے اپنی غلامی کے سر پر تاج ولایت رکھتا ہے, وہ دنیا میں جہاں جائے گا امن سے رہے گا. یہ اہل تقویٰ کے لیے بشارت ہے کیونکہ وہ اللہ کا دار السلطنت ہے. اس لیے اولیاء اللہ کو معمولی مت سمجھو, ان کے مقام کو اہل بصیرت ہی جان سکتے ہیں, کیونکہ وہ اس ذات کے عاشق ہیں جس کا کوئی مثل کفو اور ہمسر نہیں. خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی عاشقوں کی گلی تو ان کے معشوقوں کی کوئی گلی ہوتی ہے, کوئی ایک کوچا ہوتا ہے, لیکن اللہ کے عاشقوں کی گلی سارا عالم ہے, کیونکہ سارا عالم اللہ کا ہے, سارے عالم میں اللہ ہے, لہذا سارے عالم میں وہ اللہ کو ساتھ لیے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے, روئے زمین کو کوچے جانا کیے ہوئے. تو دوستو, کیا یہ نعمت عظمیٰ نہیں ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر, اللہ سے دل لگا کر, اپنے قلب میں ہم اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لیں. فرمایا کہ دوستوں کیا یہ نعمت عظمیٰ نہیں ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر اللہ سے دل لگا کر اپنے قلب میں ہم اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لیں, اللہ تعالیٰ کے قرب خاص سے مشرف ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت خاصہ میں آ جائیں. جس دن یہ نعمت حاصل ہو گئی میں واللہ کہتا ہوں کہ اس دن ہم ساری لیلاؤں سے مستغنی ہو جائیں گے. سورج اللہ کی ایک ادنا مخلوق ہے, جب نکلتا ہے تو ستارے نظر نہیں آتے. جب دل میں وہ مولا آئے گا تو جو خالق لیلا ہے, خالق شمس و قمر ہے, تو ان حسینوں کی چمک دمک ماند نہ پڑ جائے گی بلکہ ان کی غلاظت اور گو موت نظر آنے لگے گا اور یہ سب مردہ لاشیں معلوم ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمایا اپنے پیارے شیخ کی ہر ہر تعلیم پر عمل کرنے کی, دل و جان سے عمل کرنے کی, خوب محنت کریں ہم اور خوب اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں, ایک دھن ہم پال لیں. ابھی کون باتیں کرتا ہے؟ ایک دھن ہم پال لیں کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے, یہ دھن ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. دھن اور دھیان, میں نے مضمون حضرت والا کا پڑھا ہوا ہے, پوری بات تو یاد نہیں لیکن فرمایا کہ دھن اور دھیان کو پال لو کہ ہر وقت ایک ہی دھن ہو. صبح اٹھیں تو یہی دھن لے کر اٹھیں, رات کو سوئیں تو یہی دھن لے کر سوئیں کہ ہم نے اپنے مولا کو راضی کرنا ہے, خوش کرنا ہے ان کو, اور اس کی جستجو ہو کہ کہیں میرا مولا مجھ سے ناراض نہ ہو, میرے موجودہ عمل سے, میرے موجودہ قول سے, میری موجودہ بات سے, میری موجودہ نیت اور ارادے سے کہیں میرا اللہ ناراض تو نہیں. ہمارے حضرت والا دامت برکاتہ بہت اس شعر کو پڑھا کرتے ہیں, وہ راضی ہے مجھ سے خفا تو نہیں ہے, یہ خدشہ میرے دل سے کب دور ہوگا. جو اللہ والا ہوتا ہے اس کو ہر وقت یہ فکر کھائے جاتی ہے, اس غم میں وہ کھلا جاتا ہے کہ معلوم نہیں کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں. بس یہی ایک دھن کو پال لینا ہے, پھر ساری یہ کائنات ہماری غلام ہوگی اور یہ ہمارے پیچھے ہوگی اور ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہوگی کہ ہمارے پیچھے آ رہی لاؤ تھوڑا سمیٹ لو, یہ بھی فکر نہیں ہوگی, بلکہ وہ کائنات حقیر ہو جائے گی اس غم کے آگے, وہ حقیر ہو جائے گی. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے, غم دو جہاں سے فراغت ملے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس دھن اور دھیان کو ہم پال لیں, اس غم اور فکر کو ہم پال لیں. یہ غم اور فکر وہ ہے جو انسان کو بالغ منزل کر دے گا, جیسے ہم نے ابھی پڑھا ہے بالغ منزل کر دے گا, فکر اور دھیان جو ہے منزل تک پہنچا دیتی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہر گناہ سے, آنکھ کے گناہ سے بھی, زبان کے گناہ سے بھی, بلکہ زبان کے گناہوں سے, زبان کے 20 فتنے لکھے ہوئے ہیں اصلاح اخلاق رسالہ جو ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کا ہے, اس میں امام غزالی رحمہ اللہ سے منقول زبان کے 20 فتنے ہیں. 20 طرح سے زبان گناہ میں مبتلا ہوتی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض اوقات کوئی بندہ ایسی کوئی ہلکی سی بات کہہ دیتا ہے, سمجھتا ہے کہ بہت ہلکی بات ہے مگر اللہ کے ہاں وہ بڑی بھاری ہوتی ہے, تو وہ بات اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہے, ذریعہ بن جاتی ہے. اور بعض اوقات انسان کوئی ایسی بری بات کہہ دیتا ہے لیکن اس کو ہلکا سمجھتا ہے کہ ایسے کوئی بات ہی نہیں ہے جو ہم نے کہہ دیا, لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت بھاری ہوتی ہے اور اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو اس میں غیبت ہے اور فحش بات ہے, جھوٹ بات ہے اور فضول اور لغو باتیں ہیں, اور یہ سب باتیں ہیں, زبان کے فتنے بہت ہیں, 20 فتنے ہیں. اسی لیے میں پوری بار بار بلکہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ پیری مریدی کا اصل راستہ اصلاح اخلاق کا راستہ ہے, اپنے اخلاق کی اصلاح, اخلاق کی اصلاح کریں, یہ ہے راستہ. جو بہشتی زیور میں بھی پورا اس کا باب ہے عادتوں کے سنوارنے کا بیان. پہلے ہم نے اس بات کو بار بار دہرایا, پھر بعض گھروں سے ہمیں یہ پیغام آیا کہ ہم نے ان باتوں پہ عمل کیا, ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن گیا, اتنا امن ہو گیا. لیکن پھر چونکہ شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے, مسلسل محنت نہیں کی, اب پھر وہی معاملہ ہو گیا. مسلسل محنت درکار ہے. ہاں, تا دم آخر دم فارغ مباش, کہ آخر تک جو ہے اپنے آپ کو اصلاح کے کام میں لگائے رکھنا ہے. تو اصلاح اخلاق کا جو رسالہ ہے اس ضرورت ہے کہ اس کا بار بار مطالعہ کیا جائے, اور اس میں جو اچھے اخلاق ہیں اپنے اندر اس کو دیکھا جائے کہ ہمارے اندر یہ اخلاق موجود ہیں یا نہیں, اور کس حد تک ہیں, کس لیول پر ہیں, اس میں ترقی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک جگہ بیٹھ گئے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی کہے کہ ہم اس خلق کے اندر ہم کامل ہو گئے, اب مزید محنت کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے. جس نے یہ سمجھا وہ سمجھو کہ اس کو کچھ بھی حاصل نہیں. جو یہ سمجھا کہ مجھے میں کچھ ہو گیا اس کو کچھ بھی حاصل نہیں. اور مسلسل مجاہدہ اور مشقت اللہ کے راستے میں اٹھانے کے بعد اگر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا تو یہ بڑی قیمتی چیز ہے. دل کی آواز ہو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں تو پھر یہ بڑی چیز ہے. خالی زبان سے کہنے سے توازن نہیں پیدا ہوتی. دل سے اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں تو پھر اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے. اسی لیے حدیث پاک میں بلاغت کے ساتھ فرمایا ہے کہ من تواضع للہ, جس نے توازن اللہ کے لیے اختیار کی. مخلوق میں اچھا بننے کے لیے, باعزت بننے کے لیے کہ بھائی صاحب بڑے متواضع آدمی ہیں, بڑے جھک کے ملتے ہیں, بڑے مسکرا کے ملتے ہیں, یہ نہیں بلکہ اللہ کے لیے ہوں, دل میں اپنے آپ کو کمتر سمجھے. تو یہ سب باتیں رسالہ اصلاح اخلاق میں ہیں. اور اچھے اخلاق, اخلاق حمیدہ میں توبہ ہے. اب توبہ ہم کس درجے کی کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم گڑ گڑاتے ہیں؟ کیا واقعی اپنے کو گناہگار سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی ہم نادم ہوتے ہیں اپنے گناہوں پہ, یا بس صرف استغفر اللہ ربی من کل ذنب متوب الیہ, چلو بھائی اب اپنے دوسرے کاموں سے لگو. کچھ ندامت ہو, کچھ آنسو ہو, کچھ گڑ گڑانا ہو, اور رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل ہی بنائے. توبہ اچھے اخلاق میں سے ہے, لیکن ہم میں سے کتنے ہیں؟ ہماری توبہ کا کیا حال ہے کہ ہم توبہ کس انداز میں کرتے ہیں, اس کو دیکھنا چاہیے. اسی طرح شکر ہے کہ شکر اچھے اخلاق میں سے ہے. کتنا شکر ہم کرتے ہیں, کس طرح شکر کرتے ہیں, کتنی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں. نعمتیں تو صبح سے شام بارش کی طرح اللہ تعالیٰ کی برس رہی ہیں, لیکن ہم کتنا شکر کرتے ہیں. پھر ناشکری ہم کتنی کرتے ہیں, یہ بھی دیکھنا چاہیے. ناشکری کو دیکھنے سے پتہ چلے گا کہ کتنا شکر کرتے ہیں. زیادہ تر ہم ناشکری کرتے ہیں, اور اگر زبانی نہیں کرتے تو دل میں شکایت رہتی ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے, یوں ہونا چاہیے تھا اور یہ نہیں ہوا. تو یہ بھی قلبی ناشکری ہے, ناشکرا قلب ہے یہ. بلکہ ہر وقت مست رہنا چاہیے کہ جتنا ہمارا استحقاق نہیں تھا اس سے کہیں زیادہ ہمارے مولا نے ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے نا. تصدق اپنے خدا کے جاؤں, یہ پیار آتا ہے مجھ کو انشاء, کہ ادھر سے پے گناہ, ادھر سے ہر دم گناہ پے ہم, ادھر سے دم بدم عنایت. میں تو مسلسل گناہ کر رہا ہوں مگر وہاں سے عنایتیں کم نہیں ہو رہی بلکہ اور بڑھ رہی ہیں. تو ایسے خدا کے میں کیوں نہ تصدق جاؤں, کیوں نہ پیار کروں ایسے اللہ کو. تو ہماری توبہ کیسی ہے, ہمارا شکر کیسا ہے, اور ہمارا خوف کیسا ہے. خوف بھی اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں ہونا, یہ بھی اچھے اخلاق میں سے ہے. اور اسی طرح اور دوسرے اخلاق ہیں, اخلاق حمیدہ. توکل ہے خدا پر, یہ بھی اخلاق حمیدہ میں سے ہے. ہمارا توکل کیسا ہے اللہ پر؟ ہر وقت ذرا ذرا سی بات سے پریشان اور ناشکری کی کلمات زبان پہ آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو ان چیزوں پر محنت کرنی ہے. اس کے علاج لکھے ہوئے ہیں اصلاح اخلاق رسالے میں. ہر اخلاق حمیدہ کو حاصل کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. ایک ایک خلق کو لے کر اس پر محنت کریں, اور اس کے جو علاج لکھے ہیں اور اس کے حصول کا طریقہ ایک ایک کر کے اس پر عمل کریں. جب ایک خلق کو پر مقاومت ہو جائے پھر دوسرے خلق کو لیں. اسی طرح اخلاق رذیلہ ہے کہ بھائی غصہ بھیجا, غصہ ہر وقت ناک پہ غصہ رکھا رہتا ہے, یا کبھی جو ہے وہ ذرا کسی نے کچھ کہہ دیا تو بھول جاتے ہیں غصے سے, تو یہ تکبر ہے. اور ہمیشہ اپنی اچھائیوں پر نظر کرنا, عیبوں کو چھوڑ کر اچھائیوں پر نظر کرنا, یہ عجب ہے. تو اسی طرح یہ اخلاق رذیلہ ہے. غیبت کا مرض ہے, بدگمانی کا مرض ہے, اور بدنگاہی کا مرض ہے. یہ سب باطنی امراض ہیں, اخلاق رذیلہ ہیں. جھوٹ بولنے کا مرض ہے, یا ہر وقت جو ہے وہ ناشکری کا مرض ہے, یہ سب اخلاق رذیلہ ہیں. اصل کام کرنے کا یہ ہے, اللہ اللہ بھی کرنا ہے, گناہ سے بچنا بھی ہے, لیکن اصلاح باطن کرنی ہے, اصلاح اخلاق کرنی ہے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ان اخلاق رذیلہ سے اللہ ہم سب کو پاک فرمائے اور اپنے دلوں کو ہمیں پاک کرنے کی ایک جو محنت ہے اس محنت کی توفیق عطا فرمائے. شروع میں مشکل ہوتی ہے, بور ہوتا ہے, بیزار ہوتا ہے, لیکن رفتہ رفتہ جب گناہوں کو چھوڑتا ہے, رذیلہ کو چھوڑتا ہے, رذیلہ سے پاک ہوتا جاتا ہے تو حمیدہ کا لطف آنے لگتا ہے, اور جب حمیدہ سے پر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کیا کہنا ہے, دل پاک صاف ہوتا ہے اور اسی دل کے اندر خدا تعالیٰ متجلی ہوتے ہیں. تو ان اخلاق حمیدہ کو حاصل کرنے کی ایک مسلسل محنت ہے, اور اسی طرح اخلاق رذیلہ سے پاک کرنے کی اپنے کو ایک مسلسل محنت ہے, اس محنت کو کرنا ہے. جب بھی کہیں دیکھیں گے کسی تھانوی سلسلے کی خانقاہ ہوگی تو وہاں یہی الفاظ ملیں گے, خانقاہ برائے اصلاح اخلاق و تزکیہ نفس, اصلاح اخلاق و تزکیہ نفس, یہ کام ہے. یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہاں 100,000 مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے, یہاں حلقہ لگایا جاتا ہے, لائٹ بند کر دی جاتی ہے اور جو ہے وہ نعرے مارے جاتے ہیں اور اندھیرے میں رونا گڑانا شروع کیا جاتا ہے. حدیث پاک میں تو تنہائی میں رونے کو افضل فرمایا ہے, تنہائی میں رونا, تنہائی میں آنسو بہانا. اب یہ لائٹ بند کر کے اور اندھیرا کر کے اور سب مل کے رونا, یہ جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن سنت کا طریقہ تو یہ ہے کہ اصل رونا یہ ہے کہ بندہ تنہائی میں روئے, اللہ سے روئے, واقعی اس کا دل روئے. تو یہ سب دیکھنا ہے کہ بھائی ہمارا دل روتا ہے, اپنے آپ کو گناہگار ہی نہیں سمجھتے. ہم تو بھائی صوفی ہیں, چونکہ ہم نے لمبا کرتا اور شلوار ٹپنے سے کھلی ہے اور ٹوپی سر پہ رکھی ہے, داڑھی ہمارے ہے, اور کیا چاہیے, سب کچھ تو حاصل ہے ہم کو. اب ہمیں کوئی اگر انگلی اٹھاتا ہے تو کیوں اٹھاتا ہے بھائی, ہم تو پورے صاف ستھرے نظر نہیں آ رہے تمہیں. نہیں, اب اندر جو خرابیاں گوبر بھرا ہوا ہے خرابیوں کا, اس کی سڑاند ہے, لیکن وہ ہماری ناک بھی بند ہے, اس میں سڑاند آتی بھی نہیں ہمارے برے اخلاق کی, اور ہمارے اعمال کیسے خراب ہیں اس کی کوئی سڑاند نہیں آتی ہے. نگاہوں پہ کوڑ آ چکا ہے, عیب نظر نہیں آتے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس محنت کی توفیق عطا فرمائے. اصل کام کرنے کا یہی ہے, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کانت نیته طلب الآخرة جعل اللہ غناه فی قلبه وجمع له شمله واتته الدنیا وهي راغمة ومن کانت نیته طلب الدنیا جعل اللہ الفقر بین عینیه وشدد علیه امره ولا یأتیه منها الا ما کتب له. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص کی نیت اعمال خیر سے آخرت کی طلب ہو, اللہ تعالیٰ اس کو غناء قلبی عطا فرماتا ہے, یعنی اس کو مخلوق سے بے پرواہ کر دیتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو جمع کر کے اطمینان خاطر بخشتا ہے. دنیا اس کے پاس آتی ہے اور وہ دنیا کو ذلیل و خوار سمجھتا ہے, اور جس شخص کی نیت اعمال میں دنیا کا حاصل کرنا ہو, اللہ تعالیٰ افلاس کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے, یعنی فقر و افلاس اس کو محسوس ہونے لگتا ہے اور اس کے کاموں میں انتشار اور پریشانی پیدا کرتا ہے, اور دنیا اس کو صرف اس قدر ملتی ہے جتنا کہ اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے. تشریح میں میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یعنی جو آخرت کو مطلوب اور مقصود بنا لے گا, حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو قلبی جمعیت اور سکون عطا ہوتا ہے اور اس کے لیے رزق کو آسان فرما دیتے ہیں, اور اگر آخرت کو پس پشت ڈالا اور دنیا کو مقدم اور مطلوب اور مقصود بنایا تو اس کو قلبی پریشانی اور سرگردانی رہتی ہے, اور رزق وہی ملتا ہے جو اس کی تقدیر میں ہے, محض حبس اور طمع سے تقدیر سے زیادہ نہیں ملا کرتا. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں, سونے کی سنتوں میں سے ہے کہ جب سونے کا ارادہ ہو تو قرآن شریف کی آیات اور سورتیں پڑھیں، مثلا الحمد شریف، آیت الکرسی، سورہ ملک، چاروں قل اور درود شریف. اگر زیادہ نہ پڑھ سکو تو ایک دو سورتیں ضرور پڑھ لو، کہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نیک بختی کی بنیاد ہے. سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کا اہتمام کرے، یعنی سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھے. سوتے وقت دانی کروٹ پر قبلہ رو سونا مسنون ہے. پٹ لیٹنا اس طرح سے کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹھ آسمان کی طرف ہو منع ہے. بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. پھر یہ دعا پڑھے، اللهم بسمک اموت و احیا. سونے سے پہلے 3 بار یہ استغفار بھی پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر خواب میں کوئی ڈراؤنی بات نظر آ جائے اور آنکھ کھل جائے تو 3 بار بائیں طرف تھتکار دو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھو اور کروٹ بدل کر سو جاؤ. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد شمائل و اخلاق و عادات کے بیان میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم کبھی پیٹ بھرائی غذا سے پر نہیں ہوا اور کسی سے شکوے کا اظہار نہیں کیا، اور فاقہ آپ کو بنسبت تونگئی کے زیادہ محبوب تھا، اور دن بھر بھوکے بھوکے گزار دیتے اور رات رات بھر بھوک سے کروٹیں بدلتے رہتے، اور اگر آپ چاہتے تو اپنے رب سے تمام روئے زمین کے خزائن اور اس کی پیداوار اور اس کی فراخ عیشی کا سامان مانگ لیتے، لیکن آپ یہی فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو دنیا سے کیا علاقہ، میرے اول العزم پیغمبر بھائیوں نے اس سے زیادہ سخت حالت پر صبر کیا اور اپنی اسی حالت پر گزر گئے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقه والحبیب الذی ترجا شفاعته لکل قول من الاحوال مقتحنی. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، مجھ کو بھی، میرے بچوں کو، گھر والوں کو، سب دوستوں کو، ہر مسلمان کو اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم.